کل ہم نے فرق پڑھا تھا مولانا انما اور نفی اور استثناء میں. آپ کو بتایا انہوں نے کہ نفی اور استثناء اس حکم میں استعمال کیے جائے گا قصر کا یہ طریقہ جہاں مخاطب اس سے لا علم ہو اور اس حکم کا منکر ہو, جبکہ انما ایسے حکم میں استعمال کیا جائے گا کہ جس کا مخاطب جس کو جانتا ہو اور اس کا منکر بھی نہ ہو, یعنی اس حکم کی شان یہ ہو کہ اس کو جاننا چاہیے, مخاطب کو جاننا چاہیے, بالفعل جاننا مراد نہیں. تو پھر انما لاتے ہیں اور انما کے ذریعے تنبیہ ہو جاتی ہے اور مخاطب کا چونکہ انکار پر اصرار بھی نہیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار معلوم کو مجہول کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے تو وہ مقام اور اس مقام پر ما اور الا استعمال کیا جاتا ہے بھائی, جیسے قرآن میں آتا ہے ما محمد الا رسول, یعنی حضور علیہ السلام بند ہیں کس میں؟ رسالت میں, اور اس سے تجاوز نہیں کرتے تبری عن الموت کی طرف بھائی, تبری عن الموت کے موت سے وہ بری ہوں بھائی. تو گویا صحابہ کو ان لوگوں کے درجے میں اتار لیا گیا جو گویا اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ السلام میں دو صفات جمع ہیں بھائی, ایک رسالت ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے تبری عن الموت ہے کہ رسول بھی ہیں, اور دوسری صفات موت بھی ان پر نہیں آئے گی, یہ دونوں صفات ہیں. تو بتلایا گیا وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بند ہیں رسالت کے اندر یعنی تبری عن الموت کی طرف متجاوز نہیں ہیں. تو یہ قصر افراد ہوا مولانا گویا, اور وجہ کیا ہے ان کو اس شخص کے درجے میں کیوں اتارا گیا جو جامعیت کا قائل ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ حضور علیہ السلام کی ہلاکت کو ایک بہت بڑا امر سمجھتے تھے, بے انتہا حریص تھے اس بات پر کہ حضور علیہ السلام باقی رہیں, تو یہ ان کے نزدیک بہت بڑا معاملہ تھا حضور علیہ السلام کی موت کا. تو ان کا اس معاملے کو بڑا سمجھنا اس کو اسی درجے میں اتار لیا گیا گویا کہ وہ اس کا انکار ہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ انکار ہی کرتے ہیں کہ ان پر گویا کہ موت آئے گی نہیں, تو گویا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ پیغمبر بھی ہے اور اس پر موت بھی کبھی نہیں آئے گی. یا کبھی قصر قلب میں ایسا کیا جاتا ہے جیسے کفار نے حضور علیہ السلام سے کیا کہا, ان انتم الا بشر مثلنا. اب حالانکہ انبیاء اپنی بشریت کے انکار کرنے والے نہیں تھے, لیکن چونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے رسالت کا, اور کفار کے نزدیک رسالت جو ہے یہ ملک تو ہو سکتا ہے رسول انسان نہیں ہو, تو ان کے نزدیک بشریت اور رسالت جمع نہیں ہو سکتے تھے. تو گویا جب وہ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں انبیاء تو انہوں نے یوں سمجھا گویا یہ کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں, ملک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں فرشتہ ہونے کا, تو اسی لیے انہوں نے رد کیا کہ ان انتم الا بشر مثلنا, کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے انسان ہو, تو تمہارے لیے وصف رسالت ثابت نہیں ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو. اور جواب میں کیا رسولوں نے کیا کہا, ان نحن الا بشرم, تو اس سے شبہ پیدا ہوا کہ یہ تو انہوں نے نفی کس چیز کی کفار نے رسالت کی, اس بات کس چیز کا کیا بشریت کا, تو انبیاء نے بھی جواب میں بشریت کا اس بات کیا اپنے لیے, تو معلوم ہوا انہوں نے بھی اپنے آپ سے انتفاء رسالت کو کیا کر لیا تسلیم کر لیا. تو جواب دیا کہ نہیں یہ قول جو ہے ان نحن الا بشر مثلکم جو ہے یہ مجارات الخصم کی قبیل سے ہے. مجارات الخصم کہتے ہیں کہ خصم مقابل کی کچھ باتوں کو مان لینا تاکہ آگے چل کر کیا کیا جائے اس سے اپنی بات منوا لی جائے, تو موافقت خصم کا نام کی قبیل سے ہے, تو یہاں موافقت کی گئی بھائی اس حیثیت سے کہ ارادہ تھا ان کو خاموش کروانے کا اور ان پر غالب آنے کا آگے چل کر, یہ انتفاع رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے کلام نہیں لائے. اچھا پھر اس پر اشکال ہوا کہ بھی پھر قصر کی صورت میں لانے کی کیا ضرورت تھی, مطلقاً یہ کہہ دیا جاتا نحن بشرم مثلکم، تو جواب دیا کہ چونکہ کفار کے کلام میں حصر تھا تو جواب بھی اسی انداز میں دیا، حصر کے انداز میں دیا، حصر کے انداز میں دیا. یا بعضوں نے کہا نہیں، یہاں پر حقیقتاً حصر ہے، حصر ہے اور نفی کی گئی ہے. کس چیز کی؟ اپنے لیے اس بات کیا بشریت کا، اور نفی کی کس چیز کی؟ فرشتہ ہونے کی نفی کی. اسی طرح انما ہوا اخو کا، آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو جانتا ہے کہ فلاں اس کا بھائی ہے اور اقرار بھی کرتا ہے، لیکن آپ اب دیکھیے حکم اس کو معلوم بھی ہے، اس کا منکر بھی نہیں، تو لہذا یہاں کیا استعمال کرنا چاہیے؟ انما استعمال کرنا چاہیے. تو یہ مثال انما کی ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں انما ہوا اخو کا، آپ کہتے ہیں بھائی، اس لیے کہ آپ اس کو نرم بنانا چاہتے ہیں. علامہ طفتزانی نے بتلایا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو کس چیز کی مثال بناؤ؟ خلاف مقتضی ظاہر کی بناؤ بھائی، اس لیے کہ کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قصر کے سارے طریقوں کے اندر مخاطب بالفعل جاہل ہو بھائی، اس بات سے کیا ہو؟ جاہل ہو، اور اس کا انکار کرنے والا ہو. تو یہاں پر تو یہ جاننے والا ہے اس بات کا، تو یہاں پر انما کا محل نہیں تھا، لیکن ہم نے خلاف مقتضی ظاہر کیا لیا، یہاں کیا استعمال کیا؟ انما استعمال کیا، اس کو ہم نے جاہل کے درجے میں اتار دیا. اور کبھی کبھار مجہول کو کس کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے؟ معلوم کے درجے میں. تو جیسے یہود نے کہا تھا حضور علیہ السلام سے، کیا؟ انما نحن مصلحون، بھائی ہم اصلاح ہی کرنے والے ہیں. تو دیکھو ان کا مصلح ہونا، اس کا علم مسلمانوں کو نہیں تھا، اور مسلمان اس کے اشد منکر تھے شدید، کہ یہ مصلح نہیں ہے بلکہ یہ تو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. لیکن یہود بلیغ لوگ تھے، بلغا تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انما استعمال کیا، محل تو تھا مار الا کا، لیکن انہوں نے انما استعمال کیا، گویا دعویٰ یہ کر دیا کہ ہمارا مصلح ہونا یہ ایسی چیز ہے جو تمہیں معلوم ہونی چاہیے، تمہیں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے تو چونکہ انہوں نے حصر کے ساتھ اس کلام کو ذکر کیا تھا، تو اسی لیے رد میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم المفسدون، پانچ تاکیدات کے ساتھ یہ کلام ذکر کیا گیا. اعلی حرف تنبیہ آیا جو بتلاتا ہے کہ آگے جو مضمون کلام ہے بڑا محتم بشان ہے. انا آیا والا نا ہم زمین، اور پھر جملہ اسمیہ آیا اور خبر معرفہ لے کر آئے، اور ہم درمیان میں ضمیر فصل بھائی، تو چار پانچ تاکیدات جمع ہو گئیں. اور پھر اس کے آخر میں ایسا جملہ بھی آیا جو مزید کیا تھا؟ ڈانٹ ڈپٹ پر دلالت کر رہا تھا. وہ کیا تھا؟ ولکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، یعنی یہ مردوں کی طرح ہیں. یہ کیا ہیں؟ مردوں کی طرح ہیں. اگر یہ مردوں کی طرح نہ ہوتے تو ان کو فوراً ہی پتہ چل جاتا کہ یہ مصلح نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مفسد. اور فضیلت انما کی عطف پر بھائی کہتے ہیں یہ ہے کہ انما سے دونوں حکم بیک وقت سمجھ میں آتے ہیں، جبکہ عطف کی صورت میں جب آپ نے کہا جاء زید لا عمر، تو اس صورت میں پہلے کلام کی ابتدا سے قصر معلوم نہیں ہوا، البتہ انتہا میں جا کر کیا ہوا؟ قصر معلوم ہوا کہ مذکور اس ما قبل کا اس بات ہوا اور ما بعد کی نفی ہوئی. تو جاء زید جب تک آپ نے صرف کہا تھا اس وقت تک قصر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قصر ہے یا قصر نہیں، جبکہ انما دونوں اکٹھا نفی اور اس بات دونوں چیزوں کا اکٹھا ہی فائدہ دیتا ہے. اور بہترین موقع کہتے ہیں انما کے استعمال کا، وہ تعریض ہے، یعنی کسی دوسری کی طرف اشارہ کرنا. جیسے قرآن میں آتا ہے انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، تو اس میں یہ بات تو کس سے کی جا رہی ہے؟ مومنین سے، لیکن سنانا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کفار کی طرف، کہ یہ عقل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں. معلوم ہوا یہ جو نصیحت قبول نہیں کر رہے یہ کافر جو ہیں، یہ کس کی طرح ہیں؟ جانوروں کی طرح ہیں، ان میں عقل ہے ہی نہیں. تو ان سے غور و فکر کی امید رکھنا یہ اسی طرح ہے جیسے کسی جانور سے کسی معاملے میں غور و فکر کی امید رکھی جائے. پھر قصر کہتے ہیں جیسے مبتدا اور خبر میں ہوتا ہے، جیسے مثالیں گزر گئے ساری، اسی طرح فاعل اور فعل اور فاعل میں بھی ہوتا ہے، فاعل اور مفعول میں بھی ہوتا ہے، اور دو مفعولین وغیرہ اور متعلقات فعل میں بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں استثناء کی صورت میں مقصور علیہ، وہ مقصور علیہ کس کے ساتھ ملا ہوگا؟ الا کے ساتھ ملا ہوگا مقصور علیہ، اور مؤخر ہوگا کس پر؟ مقصور پر. مقصور علیہ ملا ہوگا الا کے ساتھ، اور مقصور پر کیا ہوگا؟ تو ماں کے ما بعد جو آئے گا ہمیشہ یاد رکھو وہ مقصور ہے، اور الا کے ما بعد جو آئے گا وہ مقصور علیہ ہے. تو یہ مقصور علیہ جو الا کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ مقصور پر ہمیشہ مؤخر ہوگا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں پر پھر اشکال ہوا بھائی، آپ نے کیا کہا؟ قصر الفاعل علی المفعول، فاعل کا بند کرنا مفعول میں. آپ نے تو ہمیں قصر کی دو ہی قسمیں بتائی تھیں کہ دو ہی قسم پر ہے، یا قصر الموصوف علی الصفت ہوگا یا قصر الصفت علی المفعول. اور صفت کا معنی آپ نے ہمیں بتلایا تھا وہ معنی جو قائم بال غیر ہو، اور جبکہ موصوف کا معنی آپ نے ہمیں بتلایا تھا وہ ذات کو کہتے ہیں. تو یہاں تو فاعل بھی ذات ہے مفعول بھی ذات ہے، تو ایک ذات کو دوسری میں بند کر رہے ہیں، تو یہ نہ قصر الموصوف علی الصفت ہوا نہ قصر الصفت علی الموصوف، کیونکہ صفت تو ہے ہی نہیں. تو جواب دیا یہاں حذف مضاف کے ساتھ عبارت ہے، ای قصر فعل الفاعل علی المفعول یا قصر فعل المفعول علی الفاعل. تو یہاں فعل محذوف ہے مولانا، اور ہاں البتہ قلت کے ساتھ یہ جائز ہے کہ آپ حرف ادات کو مقصور علیہ کے ساتھ مقدم کر دیں اسی حالت میں، جبکہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اسی حالت میں آپ مقصور علیہ کو اور حرف ادات کو حرف استثناء کو مقدم کر دیں. کس پر؟ مقصور پر مقدم کر دیں، یہ قلت کے ساتھ جائز ہے، قلت کے ساتھ جائز ہے. جیسے اصل کلام یہ ہے مولانا، ما ضرب زید الا عمرا، تو الا عمرا کو اب آپ زید پر مقدم کر دیں، ما ضرب الا عمرا زید، تو یہ قلت کے ساتھ جائز ہے مولانا، قلت کے ساتھ. البتہ وہ صورت کہ جس میں آپ مقصور علیہ کو الا سے بالکل جدا کر دیں، ملے نہ ہوئے ہو، تو یہ جائز نہیں ہے، ورنہ تو ہمیں قصر پتہ ہی نہیں چلے گا کون مقصور علیہ ہے اور کون مقصور ہے. تو یہ قلت کے ساتھ اس لیے جائز ہے، کہتے ہیں کہ اس صورت میں قصر الصفت آ رہا ہے قبل تمامیہا، صفت ابھی پوری نہیں ہوئی کہ آپ نے پہلے سے کیا کر دیا؟ قصر کر دیا. دیکھو اصل کلام کیا تھا، ما ضرب زید الا عمرن، تو آپ نے مطلق ضرب کو عمر میں بند کیا یا ضرب زید کو عمر میں بند کیا؟ ضرب زید کو کس میں بند کیا؟ عمر میں. اب ذرا زید کو مؤخر کر دو، ما ضرب الا عمرن زید، تو مقصد تو وہی ہے، بند تو ضرب زید ہی کو کرنا ہے، لیکن زید وہ آخر میں جا کر آ رہا ہے اور آپ نے پہلے سے کہہ دیا ما ضرب الا عمرن، ضرب کو پہلے سے کیا کر دیا؟ بند کر دیا. تو یہ قصر الصفت آیا قبل تمامیہا، پورا ہونے سے پہلے قصر آ گیا. ہاں البتہ یہ جائز ہے، جائز اس لیے کہ کبھی کلام ختم نہیں ہوا، چاہے قصر الصفت قبل تمامیہا ہے لیکن ایک دو لفظ آگے چلیں گے آپ کو صفت کے پوری صفت کا کیا پتہ چل جائے گا. بھائی اس کے بعد انہوں نے وجہ ذکر کی بھائی کہ باقی کے اندر تو قصر کا فائدہ یہ ظاہر تھا مولانا، قصر کا فائدہ ظاہر تھا بھائی، ایک چیز کا اثبات کر رہے ہیں دوسرے کی نفی کر رہے ہیں تو یہ قصر آ جائے گا، لیکن مستثنا مفرغ جو مولانا، جہاں مستثنا منہ غیر مذکور ہوتا ہے وہاں پر قصر کا معنی کیسے آتا ہے، یہ بات تھوڑی سی مخفی تھی. تو اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان نفی فی الاستثناء المفرغی، کہ مستثنا مفرغ کے اندر نفی جو ہے، مثلا آپ نے کیا کہا، ما ضرب الا زید، یہ نہیں کہا ما ضرب عمرا الا زید، بلکہ کیا کہا؟
ما ضرب الا زید.
کیا مثال بنا اس کی؟
ما ضرب الا زید.
جی ارحمک اللہ. ما ضربت احدا الا زید، یہ والا نا اس مستثنا کون ہے؟ ما ضربت احدا الا عمرا، بھائی کون ہے؟ عمر مستثنا ہے، معلوم ہوا میں نے کسی کی پٹائی نہیں کی، صرف کس کی ہے؟ عمر. تو یہاں مستثنا منہ بھی مذکور، مستثنا بھی مذکور، تو آپ نے جمیع ما عدا سے نفی کر دی، اور اس بات کس کے لیے کر دیا؟ عمر کے لیے. تو باقیوں سے نفی مذکور کے لیے اس بات، اسی کا کیا نام ہے؟ قصر. لیکن مستثنا مفرق کے اندر تو یہ احد مذکور نہیں ہوتا، جس کی نفی کر رہے ہیں وہ عبارت میں ذکر جب نہیں ہوتا، تو نفی یہاں کیسے آ رہی ہے، کس کی آ رہی ہے، قصر کیسے پیدا ہوا؟ تو یہ تفصیل بتانا چاہتے ہیں کہ اور مستثنا مفرق کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہ جہاں پر مستثنا منہو کو حذف کر دیں، اور عامل جو ہے جو اس مستثنا منہو میں عمل کر رہا تھا اب وہ فارغ ہو گیا مولانا، اب مستثنا منہو کے بجائے کس میں عمل کرے گا؟ مستثنا میں براہ راست عمل کرے گا، تو اس کو مستثنا مفرق کہتے ہیں. تو مستثنا مفرق کے اندر آپ نے مستثنا منہو، اس میں مستثنا منہو کیا ہوتا ہے؟ حذف ہوتا ہے، تو نفی متوجہ ہوتی ہے مقدر کی طرف. کس کی طرف؟ مقدر کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور وہ مقدر عام ہوتا ہے، اور وہ عام ہوتا ہے مولانا، کیا ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے مستثنا سے، اس لیے کہ استثناء آتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں سے نکالنے کے لیے، تو نکالنا وہی پایا جائے گا کہ جو مقدر ہے، جو لفظ جس سے نکال رہے ہیں وہ عام ہو، اس کو بھی شامل ہو اور غیر کو بھی شامل. اگر وہ صرف اسی کو شامل تھا تو یہ اخراج عن نفسی ہی لازم آئے گا، اور اخراج عن نفسی ہی ہو نہیں سکتا، تو عام ہونا ضروری ہے مولانا. اور مناسب للمستثنا فی جنسی ہی، نیز وہ مقدر جو ہے مستثنا کے مناسب بھی ہو جنس اور صفت کے اندر، جنس میں بھی اس کے مناسب ہو، اسی کی جنس سے ہوگا تو یہ اس میں داخل ہوگا مولانا، اگر یہ اسی کی جنس میں نہیں ہے تو یہ اس میں داخل تھا؟ مثلا میں نے مثال دی تھی بھائی، میں کہتا ہوں زید نہیں آیا، البتہ کون میرے پاس خامسہ والے نہیں آئے مگر زید آیا، معلوم ہوا میں نے خامسہ والے ساروں کی نفی کر دی، اور صرف کس کا کیا اس بات؟ زید. تو یہ اور استثناء آتا ہے ایک چیز کو دوسری میں سے نکالنے کے لیے، یہ وہی اسی صورت میں ممکن ہے کہ زید بھی خامسہ میں پڑتا ہو، ورنہ یہ استثناء متصل نہیں بن سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ عام ہے، اور جنس اسی کی جنس میں سے ہو، اسی کی صفت میں بھی سے بھی ہونا ضروری ہے، یعنی اگر مستثنا فاعل تو مستثنا منہ محذوف جو نکالیں گے وہ بھی کیا ہو؟ فاعل. اگر وہ مفعول تو یہ بھی مفعول وغیرہ. تو جب آپ اس میں سے جن کی ان ساروں کی نفی عام کی آپ نے نفی کر دی، اور پھر ان میں سے ایک چیز کو ثابت کر دیا، آپ نے کہا ما ضربت احدا، میں نے کسی کی پٹائی نہیں کی، سب کی نفی کر دی، پھر اس میں سے ایک چیز اور وہ کیا ہے؟ عمر، اس کا اثبات کر دیا، تو خود بخود قصر آ گیا، کیونکہ ما عدا اپنی نفی پر باقی اور ما بعد اپنے اثبات پر آیا، تو مولانا باقی سب کی نفی ہوئی، ایک کا اثبات ہوا، اور اسی کا نام کیا ہے؟ قصر ہے. اور انما کے اندر کہتے ہیں مولانا مقصور علیہ کو مؤخر ہی رکھیں گے، اس کو مقدم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس صورت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مقصور ہے کون مقصور علیہ. انما میں یاد رکھو جو ما بعد انما ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے، اور جو کلام کے آخر میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مقصور علیہ ہوتا ہے. اور غیرو بھی کہتے ہیں الا کی طرح ہے، دونوں قصر صفت کا بھی فائدہ دیتا ہے، قصر الموصوف کا بھی، اور یہ مولانا لا عاطفہ کے ساتھ جمع بھی نہیں ہوتا. یہاں آپ کو مولانا انشاء کے دو معنی بتلائیں گے، انشاء اور خبر کے بارے میں کچھ بحث گزر چکی ہے پہلے. مولانا خبر کس کو کہتے ہیں؟ خبر وہ کلام کہ جس کے لیے کوئی خارج ہو اور یہ کلام اس کے مطابق ہوگا یا اس کے مطابق نہیں ہوگا. تو وہ کلام تو یہ جو کلام میں نسبت ہے یہ نسبت کلامی ہے, اور خارج میں ان دو چیزوں میں جو نسبت ہے وہ کیا نسبت ہے؟ کلام میں آپ نے کہا زید قائم, تو زید اور قیام کے اندر کیا موجود ہے؟ یہ کیا کہلائے گی؟ نسبت ہے. خارج کے اندر بھی زید اور قیام ہے مولانا, زید کے لیے قیام ہے یا قیام, یہ نسبت خارجی ہے. یہ کیا ہے؟ اگر زید کھڑا ہے خارج میں تو آپ نے بھی کہا کیا زید قائم, تو یہ نسبت کلامی مطابق ہوئی. کس کے؟ نسبت خارجی کے, یہ صدق ہوا. اور اگر آپ نے کہا زید لیس بقائم, تو یہاں قیام کی نفی ہو رہی ہے اور خارج میں قیام ثابت ہے, تو نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہ ہوئے, تو یہ کیا ہوا؟ کذب ہوا. تو انشاء, تو خبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ نسبت کلامی جس کے لیے کیا ہو؟ نسبت خارجی ہو, اور یہ نسبت کلامی اس کے مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی. جی, یہ یوں کا آسان الفا, جس کے لیے نسبت خارجی ہو, جس کے لیے کیا ہو, اور پھر اس کی مطابقت اور عدم مطابقت کا وہاں ارادہ کیا جائے مولانا. جبکہ انشاء وہ ہے مولانا جس کے لیے نسبت خارجی نہ ہو, مولانا جس کے لیے نسبت خارجی نہ ہو, خارجی نہ ہو, تو وہاں صدق اور کذب نہیں آئے گا مولانا. جیسے حل یا آگے از اقام زید, تو بھئی یہ تو استفہام ہے, یہاں مطابقت اور عدم مطابقت مراد ہے. آپ صادق اور کاذب کہہ سکتے ہیں اس شخص کو؟ یہ تو خود سوال پوچھ رہا ہے, تو صدق اور کذب نہیں. تو انشاء وہ کلام جس کے لیے ایسی نسبت خارجی نہ ہو, جس کے ساتھ مطابقت اور عدم مطابقت کا ارادہ کیا جائے. تو معلوم ہو انشاء کلام کا نام ہے. کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا اقام زید, یہ کیا ہے؟ انشاء ہے, انشاء ہے, کیونکہ اس کلام کے لیے نسبت خارجی نہیں ہے. کس چیز کا نام ہوا انشاء؟
کلام.
اور ایک انشاء فعل متکلم بھی ہے مولانا. انشاء والا کلام جو لائے اس کو بھی کہتے ہیں اس نے انشاء کیا ہے. کیا کیا ہے؟ انشاء ہے, یہ انشاء ہے. آپ نے کہا اقام زید, تو کیا کہیں گے؟ آپ کے اس فعل کو بھی کیا کہیں گے؟ انشاء ہے. یہ کیا ہے؟ آپ نے یعنی ایسا کلام ذکر کیا ہے انشاء والا, آپ نے انشاء والا کلام, تو متکلم کا تو اس کلام کو بھی انشاء کہتے ہیں. جیسے اقام زید, یہ کلام بھی کیا کہلاتا ہے؟ انشاء. آپ سے کوئی پوچھے یہ خبر ہے یا انشاء, آپ کیا کہیں گے؟ انشاء. اس کلام کا نام بھی انشاء ہے. نیز جو اس قسم کا کلام ذکر کرتا ہے, اس کلام کو ذکر کرنا یہ فعل ہے یا نہیں مولانا؟ اس کا نام بھی کیا ہے؟ انشاء ہے, انشاء. تو کتنے معنی ہوئے انشاء کے؟
دو.
ایک نام کس چیز کا ہے؟ کلام کا, اور دوسرا فعل متکلم کا نام بھی انشاء ہے مولانا. جیسے اخبار اسی طرح ہے مولانا. میں کہتا ہوں زید قائم, یہ خبر ہے مولانا. اس کلام کا کیا نام ہے؟ اخبار ہے, یہ اخبار ہے. اسی طرح یہ جو میں نے فعل کیا, خبر ذکر کی, اس فعل کا نام بھی کیا ہے؟ اخبار ہے. تو وہ کلام خبری بھی اخبار ہے, اور اس کلام خبری کو ذکر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ اخبار ہے. تو یہاں دو معنی ذکر کیا علامہ طبرانی نے, اور پھر کہا کہ یہاں پر مراد دوسرا ہے. یہاں پر کون سا مراد ہے؟
دوسرا
کون سا تھا؟ فعل متکلم، متکلم کا کلام انشائی پیش کرنا، متکلم کا کلام انشائی ذکر کرنا. دیکھیے بھائی، اعلم ان الانشاء قد یطلق علی نفس الکلام، جان لے کہ انشاء کا اطلاق، کا تحقیق اطلاق ہوتا ہے اس نفس کلام پر، الذی لیس لنسبتہ ہی خارج، کہ جس کی نسبت کلامی، جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج نہ ہو، تطابقہ او لا تطابقہ، کہ جس کے یہ مطابق یا عدم مطابق نہ ہو. وقد یقال، اور تحقیق کبھی کبھار بولا جاتا ہے، علی ما ہوا فعل المتکلم، اس چیز پر جو کہ متکلم کا فعل ہے، آنی القاء مثل هذا الکلام، یہ میری مراد کیا ہے، کہتے ہیں اس قسم کا کلام پیش کرنا، اس قسم کا کلام پیش کرنا، یعنی انشاء کا ذکر کرنا، یہ بھی کیا کہلاتا ہے، انشاء کہلاتا ہے. کما ان الاخبار کذلک، جیسے کہ اخبار بھی اسی طرح ہے، اخبار وہ کلام کا بھی نام ہے اور متکلم کے اس کلام کو، خبر کو ذکر کرنے کا نام بھی کیا ہے، اخبار ہے. والازہر ان المراد ہا ہنا ہوا ثانی، کہتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ یہاں پر مراد وہ ثانی ہے. کون سا ثانی؟ فعل یہاں پر مراد، یہاں سے کیا مراد ہے، کہاں پر مراد بھائی؟ یہ اوپر والا الانشاء نہیں مراد مولانا، اس میں دونوں معنی نہیں لے سکتے آپ، نہ دوسرا اور نہ پہلا. آگے آ رہا ہے ان کان طلبا، کانا کے اندر ہوا ضمیر انشاء کو راجے، اس انشاء سے کیا مراد ہے، یہ فعل متکلم مراد ہے. سمجھ میں آئے بس؟ اس لیے کہ یہ جو انشاء اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نام ہے الفاظ مخصوصہ کا جو دلالت کرتے ہیں معانی مخصوصہ پر. بھائی اس باب کا نام متکلم نے انشاء رکھا ہے، کیا رکھا ہے، اس باب کا نام انشاء ہے، اس سے مراد کلام انشائی بھی نہیں ہے مولانا، اس سے وہ فعل متکلم بھی مراد. تو اس باب میں جو الفاظ ذکر ہوئے ان کا نام کیا ہے، انشاء نے رکھا ہے. اچھا، علامہ تبتدانی نے کیا دعویٰ کر دیا بھائی، کہ یہاں پر انشاء کا کون سا معنی مراد ہے، دوسرا معنی مراد ہے. بھئی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کیا قرینہ ہے آپ کو پتا چلا یہاں دوسرا معنی مراد ہے اور پہلا نہیں مراد، کلام نہیں مراد بلکہ فعل متکلم مراد ہے، اس کی کیا قرینہ ہے؟ جواب دیکھیے مولانا، کہتے ہیں دیکھو یہ جو ماتن ہے نا، یہ تقسیم کر رہے ہیں سب سے پہلے انشاء کی، اور بتلائیں گے آپ کو انشاء دو قسم پر ہے، ایک طلبی ہے اور ایک غیر طلبی ہے. پھر مولانا طلبی کے آگے تقسیم کریں گے اور بتلائیں گے کہ طلبی کبھی تمنی ہوگا، کبھی استفہام ہوگا، امر نہی وغیرہ ہوگا. طلبی کون سا ہوگا، جس میں طلب پائی جائے، بھائی تمنا میں بھی طلب بھائی، اور استفہام میں بھی طلب، امر میں بھی طلب، نہی میں بھی طلب. تو پھر طلبی کی تقسیم کرتے ہیں آگے مولانا، کہ وہ تمنی ہوگا، یہ استفہام ہوگا، یا امر ہوگا یا نہی. اور آگے ان کی جو تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف، اس تعریف سے پتہ چلتا ہے، مثلا وہ تمنی آگے ذکر کریں گے، تو تمنی کا معنی وہ کیا کریں گے، معنی مصدری کریں گے. کیا کریں گے؟ معنی مصدری کریں گے. مثلا دیکھو میں کہتا ہوں لیت زیدن قائمن، لیت زیدن قائمن، بھائی یہ کیا ہے، تمنی ہے. یہ کیا ہے، تو تمنی کے بھی دو معنی ہیں مولانا، ایک اس کلام کا نام کیا ہے. آپ سے کوئی پوچھے لیت زیدن قائمن، یہ کون سا کلام ہے، آپ فوراً کیا کہیں گے، تمنی ہے. اور ایک تمنی ہے تمنا کرنا بھائی، اس جیسا کلام ذکر کرنا. ایک آدمی کہتا ہے کاش زید کھڑا ہوتا، آپ نے فوراً کیا کہا، یہ تمنا کر رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے، تمنا کر رہا ہے. تو متکلم کے فعل کو بھی آپ نے کیا قرار دیا، تمنا کرنا، یہ بھی تمنی ہے. اور اس کلام جو اس نے ذکر کر دیا وہ بھی کیا ہے، تو تمنی کا ایک معنی وہ کلام، اور تمنی کا ایک معنی وہ مصدری ہے، تمنا کرنا، تمنا. اور وہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں، دیکھو کتنی لمبی بات علامہ تختہ‌دانی چلا رہے ہیں بھائی، وہاں وہ ذکر کرتے ہیں کہ تمنی کا یہ تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لیتا ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے، مصنف فرما رہے ہیں بھائی، تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لیتا ہے. اب مولانا کیا کلام ہوا؟ جملہ دہراؤ ذرا، تمنی کے یہ جملہ دہراؤ، تمنی کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے جملے میں تمنی کہا نا، اور تمنی کے کتنے معنی ہیں؟ یہاں کون سا صحیح بیٹھتا ہے؟
دوسرا.
میں نے کہا تمنی کے لیے جو لفظ وضع ہے وہ کیا ہے؟ لیتا ہے. اور تمنی کے دو معنی ہیں، ایک ہے وہ تمنا والا کلام پیش کرنا، معنی مصدری ہے، اور ایک تمنی کا معنی کیا ہے؟ لیتا زیدن قائمن، اس کلام کا نام بھی کیا ہے؟ اب دیکھو ذرا اس کلام کو وہاں رکھتے ہیں تمنی کی جگہ، لیتا زیدن قائمن جو ہے اس کے لیے وضع ہے لیتا. بات درست ہوئی؟ میں اب مصدری روانہ رکھتا ہوں، تمنا کرنے کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لیتا ہے، یہ کلام کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا وہاں جو انہوں نے تعریف ذکر کی وہاں تمنی کا لفظ ذکر کیا، اور تمنی سے کون سا معنی مراد لیا؟ معنی مصدری یا معنی کلام بھائی؟ معنی مصدری مراد لیا، اور معنی مصدری گوئے جب قسم جو ہے تقسیم کی، سب سے پہلے طلبی اور پھر طلبی کے آگے تقسیم کی تین چار، اور ان میں سے ایک مثال ذکر کر دی میں نے، اس ایک مثال اس ایک قسم میں کون سا معنی مراد دیا؟ معنی مصدری مراد دیا. تو جب قسم میں معنی مصدری مراد دیا تو مقسم جہاں سے بات چلی تھی وہاں بھی کون سا معنی مراد لو؟ معنی مصدری مراد لو، تاکہ دونوں میں تباین نہ آ جائے، قسم اور مقسم کیا ہو جائیں؟ موافق ہو جائیں. تو انشاء کے بھی کتنے معنی تھے؟
دو.
کیا؟ ایک معنی مصدری، متکلم کا کلام، انشائی کلام کرنا، اور ایک وہ نفس کلام جو کیا تھا؟ اقام زیدن، یہ بھی کیا ہے؟ انشاء. تو مولانا یہاں بھی پھر جب وہاں پر معنی مصدری مراد لیے تو یہاں پر بھی کیا لیں گے معنی
مصدری مراد؟
دیکھیے سب کو سمجھ میں آئی بات؟ والأظهر أن المراد ها هنا هو الثاني، اور زیادہ ظاہر یہ کہ یہاں پر مراد وہ ثانی معنی ہے، یعنی معنی مصدری، بقرینۃ تقسیمه الى الطلب وغیر الطلب، اس قرینے کے ساتھ سبب سے کہ تقسیم کی ہے انہوں نے انشاء کی طلب کی طرف اور غیر طلب کی طرف، وتقسیم الطلب الى التمنی والاستفهام، اور طلب کی تقسیم کی تمنی استفهام وغیرہ کی طرف، والمراد بها معانيها المصدريه للكلام والمراد بها معانيها المصدريه للكلام المشتمل عليها، اور مراد ان سے معنی مصدری ہیں، نہ کہ وہ کلام جو ان پر مشتمل ہو. بقرینۃ قوله، اس قول کے قرینے کے ساتھ، واللفظ الموضوع له کذا وکذا، کہ ہر جگہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہ لفظ وضع ہے، اس کے لیے یہ لفظ وضع ہے. لظہور ان لفظ لیت مثلا مستعمل لمعنی التمنی لا لقولنا لیت زیدا قائم، اس لیے کہ یہ بات ظاہر ہے کہ لفظ لیتا مثال کے طور پر وہ مستعمل ہے معنی تمنی کے لیے، تمنا کرنے کے لیے مستعمل ہے، ہمارے اس قول لیت زیدا قائم کے لیے مستعمل نہیں ہے. فَفْهَمْ، یہ بات کیا ہے؟ اچھی طرح سمجھ لو. باریک بار، فل انشاء ان لم یکن طلبن، یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی اس باب کے اندر اس انشاء کی کتنی قسمیں؟ طلبی اور غیر تو یہاں صرف طلبی سے بحث کریں گے، غیر طلبی سے بحث نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ ایک یہ ذکر کی کہ بھائی جو ان کی علم بیان علم کلام سے متعلق مباحث بہت کم ہیں، ان کی مباحث کیا ہیں؟ بہت کم ہیں، تو لہٰذا ان کو ذکر نہیں کیا. اور نیز کہتے ہیں وہ جو غیر طلبی ہیں وہ دراصل اخبار ہی ہیں، لیکن ان کو نقل کر کے کس میں لے گئے ہم؟ انشاء میں لے گئے ہیں، لہٰذا تو وہ انشاء کے باب میں ان کی بحث نہیں کی جا سکتی بھائی. فَلِنْشَاءِ لَمْ يَكُنْ طَلَبًا, انشاء اگر طلبی نہ ہو مولانا کا, فعل المقاربتی, جیسے افعال مقاربہ ہیں بھائی جو قربت پر دلالت کرتے ہیں, قاد زید ان یقوم, قریب ہے زید کا کھڑا ہونا. وافعال المدح, افعال مدح ہے مولانا کیا, نعم الرجل زید والذم بئس الرجل زید, یہ بھی سارے انشاء ہیں مولانا, انشاء مدح اور ذم ہو رہا ہے. وصیغ العقود, اور عقود کے صیغے, بعتو واشتریتو, یہ بھی کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں, انشاء کرتے ہیں مولانا. والقسم, اور قسم ہے مولانا, جیسے واللہ, یہ بھی کیا ہے, انشاء ہے مولانا, انشاء قسم. وربا, اور اسی طرح ربا جو ہے یہ بھی کس چیز کا, انشاء تکسیر کے لیے آتا ہے, کس لیے, انشاء تکسیر کے لیے آتا ہے یا تقلیل کے لیے. ونحو ذالک, تو یہ جو ہیں افعال یہ طلب والے جو قسمیں ہیں انشاء کی, فلا یبحث عنها ہاہنا, ان سے یہاں بحث نہیں کی جاتی, لقلت المباحث البیانیت المتعلقہ بها, اس لیے کہ وہ مباحث جو علم بیان والی ہیں اور ان سے متعلق ہیں وہ بہت قلیل ہیں. وَلِأَنَّ أَكْثَرَهَا فِي الْأَصْلِ اِخْبَارٌ, اور اس لیے کہ اکثر ان میں سے اصل میں کیا ہیں, اخبار ہیں. نقلت الى الانشاء, جن کو کس کی طرف نقل کیا گیا ہے, انشاء کی طرف نقل کیا گیا ہے. ان کان طلبا, اچھا تو کہتے ہیں انشاء اگر طلب ہو مولانا, استدعا, تو یہ کیا چاہتی ہے, تقاضا کرتی ہے, مطلوبا غیر حاصل, ایک ایسے مطلوب کا جو حاصل نہ ہو, وقت طلبی, کس طلب کے بھائی, طلب تقاضا کرتی ہے کسی مطلوب کا, کس چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں, تو طلب کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے, مطلوب کا, اور وہ مطلوب حاصل بھی نہیں ہونا چاہیے جب اس وقت آپ اس کو کیا کر رہے ہیں, طلب کر رہے ہیں, کیونکہ اگر پہلے سے حاصل ہے تو طلب کرنے کا کیا معنی بھائی, بات سمجھ میں ہے, پہلے سے حاصل طلب, تو طلب تقاضا کرتی ہے کیسے مطلوب کا جو حاصل نہ ہو طلب کے وقت, لامتناع طلب الحاصلی, اس لیے کہ حاصل کو طلب کرنا ممتنع ہے, حاصل کو طلب کرنا کہتے ہیں بھائی, حاصل کو طلب کرنا ممتنع کیسے ہے, یوں کہہ سکتے ہیں آپ, تحصیل حاصل تو ممتنع ہے, ایک چیز آپ کے پاس ہے, یہ قلم میرے پاس ہے مولانا, ہاں بھائی یہ دے دو, یہ قلم میرے پاس ہے مولانا, یہ قلم میرے پاس ہے, اور میں پھر کیا کرتا ہوں, اس کے حاصل کرنا چاہوں, ہو سکتا ہے بھائی, یہ نہیں ہو سکتا, تو یہ تو پہلے تو تحصیل حاصل مولانا کیا ہے, محال ہے, لیکن طلب حاصل تو محال نہیں, میری جیب میں ہی لگا ہوا ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں اس قلم کو طلب کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں یہ مجھے مل جائے, تو کہہ سکتا ہوں یا کہہ نہیں سکتا بھائی, طلب تو ہو سکتی ہے بھائی, طلب تو زبان سے کر رہے ہیں آپ بھائی, ہاں تحصیل حاصل تو ممتنع ہے لیکن طلب حاصل ممتنع نہیں, تو جواب دیتے ہیں مولانا, کہتے ہیں بھائی یہاں امتناع ممتنع ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں صلاحیت نہ ہو, اس چیز میں صلاحیت نہ ہو کہ اس کی طلب کی جائے, اس میں صلاحیت نہ ہو کہ اس میں اس کی کیا کی جائے, ہاں یعنی اس کو مطلوب بنانا مناسب نہ ہو, مطلوب بنانا مناسب, ہاں مناسب. فلو استعمل, یا مولانا اس سے مراد طلب قلبی ہے, کیا مراد ہے, ہاں طلب قلبی ممتنع ہے, طلب قلبی کیا ہے بھائی, زبان سے تو کہہ دوں گا لیکن دل سے میں طلب کر رہا ہوں اس قلم کو, قلم جیب میں ہے, میں کیا کہتا ہوں, مثلا میں اس کو کیا کرتا ہوں, طلب کر، زبان سے تو کہہ سکتا ہوں لیکن کیا دل میں بھی طلب ہوگی؟ دل میں طلب ہی نہیں ہے مولانا، کیونکہ ایک چیز پہلے سے مجھے حاصل ہے تو اس کی طلب دل میں نہیں ہوگی، کہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، ممکن ہی نہیں ہے. لامتناع طلب الحاصل، اس لیے کہ حاصل کا طلب کی طلب ممتنع ہے. فلو استعمل صیغ الطلب لمطلوب الحال مطلوب حاصل، اگر استعمال کیے جائیں مولانا کون سے صیغے؟ طلب کے صیغے. کس کے لیے؟ ایسا مطلوب جو حاصل ہے. امتناع اجراؤها علی معانیها الحقیقیتی، تو ممتنع ہے ان کا جاری کرنا ان کے معانی حقیقی پر. بھئی ایک چیز پہلے سے حاصل ہے اور اس کے لیے طلب کا صیغہ آ جائے، حالانکہ ابھی ہم نے بتایا کہ طلب حاصل کیا ہے؟ ممتنع ہے. تو ایک چیز پہلے سے حاصل ہے، اس کے لیے طلب کا صیغہ آ جائے، تو اب اس کو معنی حقیقی پر محمول نہیں کیا جا سکتا. تو مقام کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ کوئی دوسرا معنی. جیسے قرآن میں آتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آگے کیا ہے؟ آمنو. آمنو کا کیا معنی؟ ایمان لے آؤ. تو یہ تمہارا نا طلب کا صیغہ آیا، اور وہ چیز پہلے سے مطلوب حاصل ہے، تو یہاں حقیقی معنی نہیں کہ ایمان لے آؤ، بلکہ اور معنی کریں گے مقام. اے ایمان، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان پر ثابت قدم رہو. تو آمنو کا کیا معنی کریں گے؟ جیسے اسی طرح آتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرو. نہیں بھائی، طلب تو اس کی جاتی ہے جو حاصل نہ ہو. تو یہاں صیغہ آ رہا ہے مولانا اتقی امر کا، طلب کا، اور تقوی تو پہلے ہی حاصل ہے. تو مراد کیا ہے؟ دوام. بھائی کیا بات ہے؟ تقوی پر دوام رکھو، ثابت قدم رہو. یہ معنی ہے کہ اگر طلب کا صیغہ استعمال ہو جائے مطلوب حاصل کے لیے تو ممتنع ہو جاتا ہے اس کو جاری کرنا اس کے معنی حقیقی پر. وَيَتَوَلَّدُ مِنْهَا بِحَسْبِ الْقَرَائِنِ، اور پیدا ہوتا ہے اس سے قرینوں کے اعتبار سے. ما یہ فاعل ہے، وہ چیز جو مقام کے مناسب، وہ معنی پیدا ہوتا ہے جو مقام کے مناسب ہوتا ہے. وَأَنْوَاعُهُ اَيْ أَنْوَاعُ الطَّلَبِ كَثِيرَةٌ، اور طلب کی انواع بہت ساری ہیں. مِنْهَا تَمَنِّي، ان میں سے ایک تمنی ہے. هُوَ طَلَبُ حُصُولِ الشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ الْمَحَبَّتِ، تمنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی شے کے حصول کو طلب کرنا، کس طریقے پر؟ محبت کے طریقے پر. واللفظ الموضوع لہ اللیتا، اور اس کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا ہے وہ لیتا ہے. ولا یشترط امکان المتمنا، اور شرط نہیں لگائی گئی متمنا کے امکان کی، اس کے ممکن ہونے کی شرط. ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ تمنا اسی چیز کی جائے جو ممکن ہو، بلکہ ناممکن اور محال کی بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ تمنا کی جا سکتی ہے. بخلاف ترجی، بخلاف کس کے؟ ترجی کے. ترجی صرف ممکن شے کی جائے گی، ناممکن کی تمنا نہیں کی. تقول، جیسے مثال کے طور پر، بھائی مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں بھائی؟ لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی واپس آ جائے. تو بابا جی کہہ رہے ہیں بھائی کاش کے جوانی آ جائے، آ سکتی ہے بھائی؟ نہیں آ سکتی. ولا تقول لعلہ یعود، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کاش کے وہ لوٹ آئے. ولیکن اذا کان المتمنا ممکنا یجب ان لا یکون لک توقع توقع و تماعیت فی وقوعہ. کہتے ہیں بھائی فرق کیا ہوا؟ تمنا ممکن کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر ممکن، جبکہ ترجی صرف کس کی ہوگی؟ ممکن. تو تمنا ممکن کی بھی ہوئی اور نم، لیکن جس ممکن کی تمنا کر رہے ہیں اس کے لیے بعید الوقوع ہونا ضروری. جس ممکن کی تمنا کر رہے ہیں اس کا بعید الوقوع ہونا ضروری ہے، اس کے ہونے کی امید نہ ہو آپ کو کہ ہو جائے گا. اگر ہونے کی امید ہے پھر تو یہ تمنا نہیں ہے، بلکہ پھر تو یہ ترجی بن گئی. بھائی کیا بن گئی؟ ترجی بن گئی. ولیکن اذا کان المتمنا ممکنا، لیکن جب وہ چیز جس کی تمنا کی گئی ممکن ہو، یجب واجب ہے، لا یکون لک توقع، کہ آپ کو اس کی توقع نہ ہو. وتماعیتن، تمائی اور توقع کا ایک معنی، تما نہ ہو، امید نہ ہو، فی وقوعہ اس کے ہونے کی، وَإِلَّا لَصَارَ تَرَجِّيًا، ورنہ تو یہ ترجی بن جائے گی، وَقَدْ يُتَمَنَّا بِحَلْ، اور کبھی کبھار تمنی کی جاتی ہے حل کے ساتھ، بھئی تمنا کے لئے وضع تو لیتا ہے لیکن کبھی کبھار حل سے بھی کیا کر لیتے ہیں، جیسے مولانا کفار کہیں گے حل لی من شفیع، کیا ہے میرا کوئی سفارش کرنے والا، حیث یعلم ان لا شفیع له، اس حیثیت سے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی سفارش کرنے والا نہیں، سفارش کرنے والا
نہیں.
تو دیکھو حل تو آتا ہے استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اور سوال ایسی چیز کا ہمیشہ کیا جاتا ہے جس سے آدمی جاہل ہو، کیا ہو
جاہل،
اس کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ نہ ہو، ہونے یا نہ ہونے کا پتہ
نہ
ہو. جبکہ یہاں تو کافر کہیں گے مولانا، کیا میرا کافر کہے گا کیا میرا کوئی سفارش کرنے والا ہے، حالانکہ اس کو قطعی طور پر پتا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا
نہیں.
تو مولانا یہاں تو اس کو انتفاع کے قطعی ہونے کا پتا ہے، تو یہاں استفہام ہو سکتا ہے
نہیں.
استفہام تو وہاں ہوتا ہے جہاں آدمی جاہل ہو، اس کو علم ہی نہ ہو کہ یہ ممکن بھی ہے یا یہ ایسا ہے بھی یا ایسا نہیں، اور جبکہ یہاں تو اس کو قطعی طور پر پتا ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں، پھر وہ سوال کیا کر رہا ہے، حل لی من، معلوم ہوا یہاں استفہام مراد نہیں، استفہام مراد نہیں ہے، ورنہ تناقض لازم آئے گا، کیونکہ استفہام آتا ہے کس کے اندر، جہاں یقین نہ ہو جس چیز کا، اور یہاں ایک چیز کا کیا ہے، یقین ہے، تو جمع ہو جائیں گے، جائز نہیں ہے ہمارا. تو مولانا یہ حل کو کیوں تمنا کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں حل کو تمنا کے لیے استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو ابھی میں نے کیا بتلایا بال بھائی، حل کے ذریعے کس چیز کا سوال کیا جاتا ہے، یہ جس کا ہونا ممکن ہو، جس کا ہونا، جبکہ وہاں تو شفیع کا ہونا ممکن ہی نہیں، لیکن کبھی کبھار انسان ایسا کر لیتا ہے، ایک قطعی الانتفاع چیز ہوتی ہے، اس کو طلب کرتا ہے، تمنی کرتا ہے اس کی حل کے ساتھ، یعنی اپنی کمال رغبت، کمال محبت وہ بتلاتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ مجھے یہ چیز بڑی مرغوب ہے، تو وہ اس کو اس در چیز کے درجے میں اتار لیتا ہے جس کا ہونا کیا ہو، ممکن ہو. تو کمال محبت کی وجہ سے ایسی چیز کے درجے میں اتار لیا جس کا ہونا ممکن ہے، اور پھر اس کو حل کے ساتھ ذکر کر دیا، اور حل بھی ایسی چیز کے لیے آتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو. لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَمْتَنِعُ حَمْلُهُ عَلَى حَقِيقَةِ الْاِسْتِفْهَامِ، اس لیے کہ اس وقت ممتنع ہو جائے گا اس کو محمول کرنا حقیقت
استفہام،
جب اس کو پتہ ہے کوئی شفیع نہیں ہے تو پھر اب اس کو استفہام پر ہم محمول نہیں کر سکتے. لِحُصُولِ الْجَزْمِ بِانْتِفَائِهِ، اس لیے کہ شفیع کا نہ ہونے کا یہاں یقین ہے. وَالنُّقْتَةُ فِي التَّمَنِّي بِحَلْ، نُقْتَةَ کیا ہے بھئی، لیتا سے کیوں نہیں کی گئی، حل کے ساتھ کیوں کی گئی، جوابتاً وَالنُّقْتَةُ فِي التَّمَنِّي بِحَلْ، حل کے ساتھ تمنی میں نقطہ یہ ہے. وَالْعُدُولِ عَنْ لَيْتَ، اور لیتا سے عدول میں، وَإِبْرَازُ الْمُتَمَنَّى، وہ ظاہر کرنا ہے متمنہ کو، لِكَمَالِ الْعِنَایَتِ بِحُصُولِهِ، کہ کمال درجے کی توجہ ہے اس کے حصول میں، اس کے حصول میں کیا ہے، کمال درجے کی توجہ ہے. اچھا، تو ظاہر کیا متمنا کو کمال درجے کی اہتمام کی وجہ سے، کس کی صورت میں، فی صورت الممکنی، اس چیز کی صورت میں جس کا ہونا، الذی لا جزم بانتفائہ، جس کے نہ ہونے کا یقین نہ ہو. بات سمجھ میں آگئی؟ وَقَدْ يُتَمَنَّا بِلَوْ، اور کبھی کبھار تمنا کی جاتی ہے لَوْ کے ساتھ بھی، جیسے لَوْ تَأْتِينِ فَتُحَدِّسَنِي بِالنَّقْدِ، بھئی لَوْ تو اصل میں آتا ہے شرط کے لیے، کس کے لیے آتا ہے، اور زمانہ ماضی میں، تو کبھی کبھار اس کو تمنا کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس صورت کے اندر جو اس کے جواب میں فا کا لانا واجب، اور اس فا کے بعد ان کا مقدر ہونا واجب، کیونکہ یہی ان ہمیں کیا بتلائے گا کہ یہ لو شرطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ لو کون سا ہے؟ تمنی کے لیے آیا ہے. لو تاتینی فتحدثنی بالنصب علی تقدیری فان تحدثنی، فتحدثنی اصل میں کیا ہے؟ فان تحدثنی فان النصب قرینۃ، اس لیے کہ نصب ہی قرینہ ہے علی ان لو لیست علی اصلہا، کہ لو اپنی اصل پر یعنی شرط کے لیے اور تعلیق کے لیے یہ نہیں ہے. اذ لا ینصب المضارع بعدها، اس لیے کہ وہ نصب نہیں دیتا، ہاں وہ نصب نہیں دیتا مضارع کو اپنے بعد بھی اسماری ان، کس کی تقدیر کس کے ساتھ؟ ہاں ان مقدرہ کے ساتھ نصب. لو شرطیہ اگر ہو تو اس کے جزا میں فا سے پہلے فا کے بعد ان مقدر، تو لو شرطیہ اپنی جزا کو نصب نہیں دیتا تقدیر ان کے ساتھ. وَإِنَّمَا يُزْمَرُ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ سِتَّتِ، اور جو کیا ہے، اور جو ان ہے یہ مزمر ہوتا ہے چھ چیزوں کے بعد. وَالْمُنَاسِبُ هَا هُنَا هُوَ التَّمَنِّي، اور یہاں پر مناسب تمنی ہے بھئی. کیا مناسب ہے؟ تمنی ہے بھئی. آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ ان سات چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے. ان کتنے؟ سات چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے. کون کون سی سات چیزیں ہیں؟ حتیٰ کے بعد ہے، کون سا لام؟ لام کہ ہے، لام جحد ہے، فا جو چھ چیزوں کے جواب میں آئے. کتنی چیزوں کے جواب میں؟ اسی طرح وہ واو جو چھ چیزوں کے جواب میں آئے، فا اور واو. کون سی چھ چیزیں ہیں؟ امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی اور عارض. عارض ترجی نہیں آئے گی. کون کون سے بھائی؟ امر، نفی، نہی، عارض. تو ان کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. ان کیا ہوتا ہے؟
مقدر
ہوتا ہے. تو یہ چھ چیزیں ہیں. تو یہی بات کر رہے ہیں، انما یزمرو بعد الاشیاء ستتی، کہ ان جو ہے چھ چیزوں کے بعد ہی مقدر ہوتا ہے. والمناسب معلوم ہوا شرط کی جزا میں بھی نہیں، تو ان میں سے چھ میں سے ایک تمنی بھی ہے. ان چھ میں سے یہاں پر کیا مناسب ہے؟
تمنی.
تمنی یہاں اس لیے مناسب ہے مولانا کیونکہ تمنا میں لو بکثرت استعمال ہوتا رہتا ہے. تمنا میں لو بکثرت، کیونکہ لو عموماً کس لیے آتا ہے؟ ممتنع چیزوں کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ ممتنع چیزوں کے لیے. لو جئتا لاکرمت، اگر تو آیا ہوتا تو میں نے بھی تیرا کیا کیا ہوتا. تو دونوں منتفی ہیں یا نہیں مولانا؟ اکرام بھی ممتنع، وہ بھی ممتنع ماضی میں. تو اور تمنا بھی کثرت کے ساتھ محال چیزوں کی جاتی ہے. کس کے ساتھ تمنا بھی کیا؟
محال.
تو لو استعمال ہوتا ہے کس کے اندر؟ لو تمنی میں شائع ہوتا رہتا ہے. کیوں شائع ہوتا رہتا ہے تمنی میں؟ استعمال عام ہے اس کا، اس لیے کہ لو آتا ہے ممتنعات کے لیے، اور تمنا کیا ہے؟ عموماً ممتنعات کی ہوتی ہی رہتی ہے. قال السکاکی، علامہ سکاکی فرماتے ہیں، کان حروف التندیم والتحزیز، کے حروف گویا کے حروف تندیم اور حروف تحزیز جو ہیں، وہ حروف تندیم اور تحزیز کون سے ہیں؟ یہ آگے آ رہے ہیں، حلہ، لولا، لوما اور اللہ، یہ چار ذکر کیے مولانا نے. یہ ان کے بارے میں علامہ سکاکی بتلائیں گے کہ یہ دراصل مرکب ہیں. کس سے؟ حل اور لو سے ہی بنے ہیں. یہ حل اور لو، یہی جو ابھی ہم نے بتلایا بھائی، لو کس لیے آتا ہے؟ تمنی کے لیے کبھی. حل کبھی کس لیے آتا ہے؟ تمنی کے لیے آتا ہے. اسی سے یہ حلا، اللہ، لولا اور لوما بنے ہیں. ان کو حروف تندیم اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے مخاطب کو نادم کرنا، بھئی شرمندہ کرنا اس کو. مثلا حلا اکرمت زیدن، تو نے زید کا اکرام کیوں نہیں کیا، تو یہ کس پر داخل ہوئے؟ ماضی پر. تو اس کا مقصد یہ ہے مخاطب کو شرمندہ کرنا کہ زید کا اکرام مجھے بڑا محبوب تھا، تو نے اس کا اکرام کیوں نہیں کیا، تو وہ بھی محبوب چیز کے فوت ہو جانے پر کیا کرے گا؟ شرمندہ ہوگا کہ یہ میں نے کیوں کیا بھائی. اور اگر مستقبل پر یہ داخل ہو تو اس میں ابھارنا ہوگا، جیسے آپ دوسرے کو کہتے ہیں حلا حلا تکرم زیدن، تم زید کا اکرام کیوں نہیں کرتے؟ کیا معنی؟ کہ وہ آئے تو اس کا کیا کیا کرو؟ اکرام کیا کرو. تو یہ ابھارنا ہے اس کو. تو ماضی پر آئیں تو نادم بنانا ہے، اور مستقبل پر آئیں تو ابھارنا ہے. تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ماضی حروف تندیم کہلاتے ہیں جب ماضی پر آئیں، اور حروف تحذیر کہلاتے ہیں جب. علامہ سکاکی فرماتے ہیں گویا کے حروف تندیم، گویا کہ اس لیے فرمایا یقین کے ساتھ بات نہیں کی. علامہ سکاکی آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ لو لا لو ما وغیرہ یہ اسی لو اور حل سے مل کر بنے ہیں، لیکن یہ قطعی بات نہیں، کیونکہ بعض نحوی کیا فرماتے ہیں کہ ان سے مل کر نہیں بنے، بلکہ یہ علیحدہ ہی اسی طرح حروف ہیں الگ. تو انہوں نے کانہ سے ذکر کیا گویا کے حروف تندیم و تحذیر جو ہیں، جیسے حلا و اللہ کہتے ہیں بقلب الہا حمزتن، یہ حلا یہ اللہ وہی حلا ہے مولانا، ہا کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے، کیونکہ قریب المخرج. بقلب الہا حمزت ولاؤ ماخوذتم منہما، یہ کیا ہے؟ ماخوذتم کان حروف تندیمی ماخوذتم منہما، یہ خبر ہے مولانا، آگے خود بتلا رہے ہیں خبر کا انا، یہ کس کی خبر ہے؟ کانا کی. گویا کہ حروف یہ حروف انہی سے ماخوذ ہیں، انہی سے بنائے گئے ہیں. کن سے بنائے گئے ہیں؟ اے کا انہا ماخوذتم من حل و لو، کہ گویا کہ یہ بنائے گئے ہیں حل اور لو سے. اللہ تعینی للتمنی، اس وہ لحل اور لاؤ جو کس لیے ہیں؟ تمنی کے لیے ہیں. حال کونہما مرکبتین مع لا، اس حال میں کہ یہ دونوں مرکب ہیں کس کے ساتھ؟ لا اور ما. بھئی حل لا، لا ساتھ ملایا، اسی طرح لاؤ لا، لاؤ ما میں کیا ساتھ ملایا؟ ما ساتھ ملایا. اس حال میں کہ یہ دونوں مرکب ہیں لا اور ما کے ساتھ، المزیدتین، اور لا اور ما کیا ہیں؟ زائد ہیں، بڑھائے گئے ہیں. لِتَزْمِينِهِمَا جی، بھئی یہ مرکب کیوں ہیں؟ یہ مرکب کیوں ان کو مرکب کیا گیا، ان کے ساتھ ملایا گیا؟ کہتے ہیں علت ذکر کر رہے ہیں، لِتَزْمِينِهَا، تاکہ ان دونوں کو متضمن بنایا جائے. کیا بنایا جائے؟ متضمن بنایا جائے. کس چیز کا متضمن؟ آگے آ رہا ہے مولانا متن میں، معنی تمنی، تمنی کے معنی. بھئی اس لیے کیونکہ لا اور حل آ رہے تھے تمنی کے لیے، تو ہم نے ان کو ساتھ ملایا، کس کے؟ لا اور ما کے، لولا اور لوما بنایا مولانا، حلا بنایا. کیوں ایسا کیا ہم نے؟ کیونکہ حل کے اندر تمنی کا معنی تھا، تو تاکہ اس نئے مرکب کے اندر بھی کیا آ جائے؟ تمنی کا معنی آ جائے. لتزمینہما معنی تمنی، تاکہ ان کو بنایا جائے ایسا، کیا بنایا جائے؟ تاکہ ان کو متضمن کیا جائے معنی تمنی کا. تو خود بتلا رہے ہیں علتن لتزمینہما، علتن لقولہ مرکبتین، کہ یہ علت ہے کس کے لیے؟ کہ ان دونوں کو مرکب کیوں کیا گیا؟ لتزمینہما، تاکہ دونوں متضمن ہو، کس کو؟ معنی تمنی. والتزمین، تزمین کس کو کہتے ہیں؟ والتزمین جعل الشیء فی ضمن الشیء، بن کرنا ایک چیز کو دوسری کے ضمن میں، ایک چیز کو دوسری کے ضمن میں کر دینا، کہ ایک چیز دوسری پر مشتمل ہو، ایسی کر دینا، بنا ایسی بنانا. تقول، آپ کہتے ہیں عربی میں، ضمنت الکتاب کذا بابن بابن، میں نے کتاب کو مشتمل کیا اتنے بابوں پر، میں نے کتاب کو اتنے بابوں پر. تو دیکھو کتاب کے ضمن میں کیا آگئے، ابواب. کتاب کن پر مشتمل ہوئی؟ ابواب پر. اذا جعلته متضمنا لتلك الابواب، جب آپ اس کو متضمن بنا دیں ان ابواب پر، یعنی ان ابواب پر مشتمل بنا دیں، یعنی ان الغرض والمطلوب من هذا التركيب والتزامه هو جعل هل ولو متضمنتين معنى التمني. اس لیے کہ غرض اور مطلوب اس طرح، وہی بات دوبارہ کر رہے ہیں بھائی، مرکبتین لتضمینهما بتایا تھا نا اوپر متن میں، مرکب کیوں کیا گیا؟ تاکہ یہ دونوں متضمن ہوں. کس معنی کو؟ تمنی کے معنی کو. اب یہی بات کر، یعنی کہ غرض اور مطلوب اس ترکیب سے یہ ہے اور اس پابندی سے یہ ہے، وجعل حل ولو متضمنتین، کہ بنایا جائے حل اور لو کو، کیا بنایا جائے؟ کہ وہ دونوں متضمن ہوں. کس چیز کو؟ معنی تمنی کے معنی کو. لیت، کیوں بھائی یہ تمنی کے معنی کو کیوں متضمن ہو؟ پھر آگے علت ذکر کر رہے ہیں، اس تضمین کی علت ذکر کر رہے ہیں، لیتولد علت لتضمینہما، یہ علت ہے کس کی؟ جی تضمین کی علت ہے، تاکہ پیدا ہو اس سے، کیا پیدا ہو؟ آگے متن دیکھئے، من ہو ای من معنی تمنی، یا تاکہ پیدا ہو تمنی کے معنی سے، فی الماضی تندیم و فی المضارع تحذیر، ماضی کے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تندیم پیدا ہو جائے، اور مضارع میں کیا پیدا ہو جائے؟ تو کیا کرتے ہیں بھئی، لو اور حل کو کیا کرتے ہیں؟ مرکب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، ترکیب کرتے ہیں دو لفظوں کو، ایک اور حرف ساتھ ملاتے ہیں. اس ترکیب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ یہ دونوں متضمن ہو جائیں، یہ جو مرکب ہیں کس چیز کو متضمن ہو جائیں؟ تمنی کے معنی کو، یعنی ان کے ضمن میں تمنی کا معنی بھی آ جائے. بھئی ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ تمنی کے معنی کو آ جائیں؟ کہتے ہیں تاکہ اس معنی تمنی سے ہم وہ جو ہمارا مقصد تھا تندیم اور تحذیر وہ حاصل کر لیں. کیا کر لیں؟ وہ جو مقصد تھا بھئی، لولا کس لیے ہے؟ تندیم کے لیے جب ماضی پر داخل ہو، اور مضارع پر داخل ہو تو کس لیے؟ تو ان دونوں سے تندیم اور تحذیر کا معنی حاصل کرنا ہے، لیکن بنایا ہم نے کس سے؟ اسی لو سے. اس لو کے اندر کون سا معنی تھا؟ تمنی کا. تو اس تمنی کے معنی کے ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو لا اور ما کے ساتھ جوڑا. لو کیوں جوڑا؟ تاکہ اس نئے مرکب میں بھی کیا آ جائے مولانا؟ تمنی کا معنی آ جائے. پھر بھئی کیوں تمنی کا معنی آ جائے؟ اس لیے کہ اس تمنی سے آگے پھر پیدا ہوگا کون سا معنی؟ تندیم کا معنی ماضی کے اندر جب ہم استعمال کریں گے، اور تحذیر کا معنی کس چیز کے اندر؟ مضارے کے اندر. سمجھ میں آیا بھئی؟ تمنی سے تندیم کیسے حاصل ہوگی اور تمنی سے تحذیر کیسے حاصل ہوگی، وہ آگے خود ذکر کر رہے ہیں. تاکہ علت لتضمینہما، یہ علت ہے تضمینہما کے لیے، یعنی ان الغرض من تضمینہما، یعنی غرض ان دونوں کی تضمین سے، من تضمینہما معنی تمنی، کرنا ان دونوں کے ضمن میں معنی تمنی کو، معنی تمنی کو ان دونوں کے ضمن میں کرنا، یعنی اس نئے مرکب کو مشتمل بنانا معنی تمنی پر. یہ کس لیے کیا گیا؟ لیس افادت تمنی، یہ صرف تمنی کے فائدے کے لیے نہیں کیا گیا، بل ان یتولد منہ، تاکہ پیدا ہو جائے اس معنی تمنی سے. کون سا معنی تمنی؟ المتضمنتینہما ایاہو، جس کو متضمن تھے حل اور لو اور حل، جس پر مشتمل کون تھے؟ حل اور لو مشتمل تھے بھئے، جو مرکب مشتمل تھا، اس معنی تمنی سے پیدا کیا جائے فی الماضی، کس کے اندر؟ ماضی میں، التندیم، تندیم کو مولانا پیدا ہو اس سے، نحو حلا اکرمت زیدان، تو کس پر داخل ہوا؟ ماضی پر. تو یہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ تندیم کا. جیسے ولو ما اکرمتہ، یہ دوسری مثال حلہ اور لوما دونوں کی مثال دے دی. اعلی معنی اس معنی پر لیتا کا اکرمتہ، دیکھا تمنی معنی کر دیا لیتا کے ساتھ، کاش کہ تو نے اس کا اکرام کیا ہوتا، یہ معنی ہے. تو نے اس کا اکرام کیوں نہیں کیا، کیا معنی؟ کاش تو نے اس کا اکرام کیا ہوتا. قصدن الى جالہ نادمن علی ترک الاکرام، اس بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہ اس کو بنا دیں آپ نادم اکرام کے ترک کرنے پر، اکرام کے ترک کرنے پر اس کو کیا بنا دیں آپ نادم. وفی الفعل المضارع تحزیز، اور فعل مضارع میں تاکہ پیدا ہو جائے تحزیز کا معنی بھئی اس تمنی کی وجہ سے، جیسے حلا تقوم ولو ما تقوم، اعلی معنی اس معنی پر لیتک تقوم، کاش کہ تو کھڑا ہوتا. قصدن الى حسه علی القیام، کس چیز کا ارادہ کرتے ہوئے کہ آپ اس کے ابھارنے کا ارادہ کرتے ہوئے قیام پر. والمذکور فی الکتاب لیس عبارۃ السکاکی، کہتے ہیں یہ جو کتاب میں مذکور ہے نا، قال السکاکی کأن حروف التندیمی، کہتے ہیں یہ عبارت ان کی اپنی نہیں ہے، لیکنہ حاصل کلامہ، لیکن یہ ان کے کلام کا حاصل ہے. وقول، اب کچھ ترکیب کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقوله لتزمینہما، تزمین مصدر آیا تھا مولانا، تزمین کیا ہے، کس وزن پر ہے، تفعیل، کہتے ہیں اس کی تزمینی ہما، اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، ہما ضمیر کی طرف، کہتے ہیں یہ ہما اس کا مفعول اول ہے، کیا ہے، اور آگے آ رہا ہے مانت تمنی، یہ اس کا مفعول ہے، اور یہ تزمین کرنے والا کون ہے، متکلم یا واضع، مولانا کیا ہے، تاکہ کر دے اس کے ضمن میں کر دے، تو یہ کرنے والا کون ہوگا، متکلم ہے یا واضح ہے، تاکہ کر دے والا ان کے ضمن میں، کن دو کے ضمن میں، حال اور لو کے ضمن، کس کو کر دے، مانے بھائی دیکھو میں کہتا ہوں اعطیت زیدن درہمن، تو اعطیت میں میں فاعل ہوں، زید کو دیے کیا، دیے درہم دیے، تو زیدن مفعول اول، درہم مفعول، اسی طرح یہ بھی ہے مولانا، ضمن میں بنایا حل اور لا کے، کیا بنایا، معنی تمنی کو، اس مرکب کے ضمن میں کر دیا معنی، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، ہما مفعول اول ہے اور معنی تمنی مفعول ثانی. وقوله لتزمینہما مصدر مضاف الی المفعول الاول، یہ مصدر ہے جس کی اضافت ہو رہی ہے مفعول اول کی طرف. ومعنی تمنی مفعوله الثانی، اور معنی تمنی اس کا دوسرا مفعول ہے. وقد وقع فی بعض النسخ لتزمنہما علی لفظ التفاعل، کہتے ہیں بعض نسخوں میں تزمین نہیں آیا بھائی، تزمن آیا ہے، لتزمنہما علی لفظ تفاعل، تفاعل کے لفظ پر. وہو لا یوافق معنی کلام المفتاح، اور یہ معنی کلام مفتاح کے معنی کے موافق نہیں ہے، یہ عبارات جو مفتاح العلوم کا معنی ہے اس میں جو علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق یہ بات کیوں، کیونکہ علامہ سکاکی نے وہاں پر لفظ الزام ذکر کیا ہے، کیا ذکر کیا ہے، لازم کرنا، لازم کرنا ایک چیز کا، اور لازم کرنا تو یہ فعل متعدی ہے یا لازمی، فعل متعدی ہے، لازمی متعدی ہے، لازم کرنا، میں نے زید کے ساتھ عمر کو کیا کر دیا، لازم کر دیا، تو معلوم ہوا یہاں الزام انہوں نے ذکر کیا، یعنی کوئی کرنے والا چاہیے، کیا، تو کرنے والے کے لیے باب یہاں تضمین ہو سکتا ہے کہ کرنا ضمن میں، کیا ضمن میں کرنا، اگر تفاعل ہو جائے تو وہ یعنی ہونا ہے لازمی، یعنی خود بخود ہے، ایسا خود بخود ہے، تاکہ خود بخود ان کے ذمن میں معنی تمنی ہو جائے ایسا. تو اگر مفتاح العلوم سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی واضح ہے، کوئی کرنے والا ہوگا ایسا، جبکہ اس کلام اگر یہ دوسرا نسخہ لیں تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ خود بخود ایسا ہے کسی نے کیا، اور یہ معنی اس کے موافق نہیں. وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا بِلَفْظِ كَأَنَّ، بھئی یہ كَأَنَّ کیوں، كَأَنَّ حُرُوفَ التَّنْدِيمِ وَالتَّحْزِيمِ سِمَتَن میں، کہتے ہیں لعدم القطع بذالک، اس لیے کہ یہ بات قطعی نہیں ہے. اور نحوی کیا کہتے ہیں، یہ ان دونوں حروف کے ملانے سے نہیں بنے بلکہ ان کو وضع ہی اسی طرح کیا گیا، یہ لو تمنی کوئی نہیں ہے، یہ اور لفظ ہے بھائی. وقد یتمنا بلعل، کہتے ہیں کبھی بھائی کیا بات ہوئی ابھی تک، لیت تمنی کے لیے اصل میں وضع کون ہے؟ وضع اصل میں لیتا، کبھی کبھار کیا استعمال ہوتا ہے؟ حل اور لو، اور پھر ان حل اور لو کے ساتھ کبھی ما اور لا کو ملا دیتے ہیں. کیوں ملاتے ہیں؟ تاکہ ماضی میں ہم تمدیم پیدا کر دیں اور مضارے میں تحذیف پیدا کر دیں. اور کبھی کبھار تمنی لعلہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے. فیعطا لہ حکم لیتا، تو اس کو کس کا حکم دے دیا جاتا ہے؟ لعلہ کو لیتا کا حکم دے دیا جاتا ہے. وینصب فی جوابہ المضارع علی اضمار ان، اور منصوب کیا جاتا ہے اس کے جواب میں مضارع کو، علی اضمار ان، کس تقدیر پر؟ ان کی تقدیر پر مضارع کو منصوب ہم کر دیتے ہیں. بھئی دیکھو لعلہ کے جواب میں جو فا یا واو آئے اس کے بعد ان مقدر نہیں، کیونکہ ہم نے کیا بتایا ابھی، کیا آپ نے نحو کی بات سنی بھائی، کہ ان سات چیزوں کے بعد ہوتا ہے، ان سات میں سے ایک فا اور واو ہیں. وہ فا اور واو جو کتنی چیزوں کے جواب میں آئے؟ چھ چیزوں کے جواب میں. وہ چھ چیزیں کون سی تھیں؟ امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی اور ترجی تھی. تو لعلہ تو آتا ہے ترجی کے لیے، لہذا معلوم ہوا لعلہ کے جواب میں جو فا اور واو آئے گا اس کے بعد آنا نہیں ہوگا. لیکن کبھی کبھار اس کو لیتا کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور لیتا کے جواب میں جو فا اور واو آئے تو اس کے بعد ان ہوتا ہے، تو اس کے جواب میں بھی کیا مقدر ہوگا؟ یہ معنی ہے وینصب فی جوابہ، یہ معنی کبھی کبھار تمنا لعلہ سے بھی کی جاتی ہے، اور اس کو لیتا کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور اس کے جواب میں مضارع کو منصوب کیا جاتا ہے تقدیر ان پر. جیسے لعلی احج فازورک، شاید کہ میں حج کروں، کاش کہ میں حج کرتا، جی پس میں آپ کی زیارت کرتا. بن نصب، کس پر؟ نصب کے ساتھ ہے. فازور رکا لبعد المرجو عن الحصول، بھئی کیوں ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مرجو کہتے ہیں متوقع ہے، جس چیز کی کیا ہے؟ توقع ہے. اس لیے کہ وہ متوقع ہے جو ہے بڑی بعید ہے حصول سے، اس کا حاصل ہونا بڑا بعید ہے، اس کا حاصل ہونا بڑا بعید ہے. تو گویا ہم نے اس کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ محال کی طرح ہی کر لیا. جب اس کا حاصل ہونا بعید تو گویا کہ کس طرح ہے؟ تو تمنا بھی اس چیز کی جاتی ہے جس کا حاصل ہونا بڑا بعید ہو یا ناممکن ہو. وَبِهَذَا يُشْبِحُ الْمُحَالَاتِ، اور اس اعتبار سے مشابہ ہوا کس کے؟ محالات کے. والممکنات التي لا تماعیت فی وقوعها، اور ان ممکنات کے کہ کوئی تمنا ہو جن کے وقوع کے. فیتولد منہ معنی التمنی، تو اس سے کون سا معنی پیدا ہو جاتا ہے؟ تمنی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. چلیے مولانا، حسب ہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.